اتوار 12 اگست، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ افغانستان کے اہم شہر غزنی پر قبضے کے لیے تیسرے دن بھی افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس دوران جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تجزیہ کار نے کہا،
غزنی کو زیادہ دیر اینیویز وہ ہولڈ نہیں کر سکیں گے، لیکن آئی تھنک یہ بیسیکلی اپنی ایک طرح سے ملٹری طاقت دکھانے کا طریقہ ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ افغانستان کے شہر غزنی میں صوبائی کونسل ممبر کا کہنا ہے کہ صوبے میں انسانیت کی صورتحال بہت کٹھن ہوتی جا رہی ہے اور شہر کا واحد اسپتال زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں سے اٹا ہوا ہے، جبکہ آج تیسرے روز بھی شدید لڑائی جاری ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازش فیض۔
غزنی سے منتخب ہونے والے ممبران پارلیمان نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ لوگ زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو شہر کے محاصرے کی وجہ سے کابل نہیں لے جا پا رہے۔ آج شہر غزنی کو بند ہوئے تیسرا دن ہے اور تمام سرکاری دفاتر، دکانیں اور ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام معطل ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے خصوصی دستے تعینات کیے گئے ہیں، لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں دعویٰ کیا ہے کہ طالبان اب بھی شہر میں موجود ہیں۔ جو لوگ شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کئی افراد آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، جبکہ دونوں اطراف خوراک کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق شہر میں ہنگامی صورتحال نافذ ہے اور چند علاقوں میں طالبان جنگجو مزاحمت کر رہے ہیں۔
ادھر افغان فوج کے سربراہ جنرل محمد شریف یفتالی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی اہم تنصیبات شہر غزنی میں حکومت کے اب بھی کنٹرول میں ہیں۔ افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں ایک بم دھماکے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ دھماکہ چمن شہر میں مال روڈ پر ہوا۔ چمن میں پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے ایک موٹر سائیکل پر دھماک خیز مواد نصب کر کے اسے مال روڈ پر کڑا کیا تھا۔ موٹر سائیکل پر نصب مواد اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گیا جب سیکورٹی فورسز کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ پولیس اہلکار کے مطابق دھماکے میں ایک عام شہری ہلاک اور 2 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ یہ ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا۔
اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب کے سخت گیر موقف رکھنے والے قدامت پسند شیخ ناصر العمر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ اسلامی مبلغ کو گزشتہ ہفتے شہر مکہ سے حراست میں لیا گیا۔ ناصر العمر کے ٹویٹر پر 60 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، جو کہ طویل عرصے سے اسلام کی بنیاد پسند تشریح میں مشغول ہیں۔ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان ملک میں جدید اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں کئی اسلامی مبلغین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو حالیہ دنوں کے دوران گرفتار کیا گیا ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے پہلی بار سورج کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کرنے کے لیے ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجا ہے۔ آج فلوریڈا سے پارکر نامی خلائی تحقیقاتی سیٹلائٹ سورج کی جانب بھیجا گیا۔
2-1-0 لفٹ آف آف دی مائٹی ڈیلٹا 4 ہیوی راکٹ وِد ناسا۔
تفصیل کے ساتھ سارا حسن۔
پارکر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہو گیا ہے کہ وہ انسانی تاریخ میں سب سے تیز رفتار مصنوعی سیارہ ہے، اور اس کے علاوہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی مصنوعی سیارے کا نام حیات سائنسدان کے نام پر رکھا گیا ہو۔ پارکر آئندہ 7 برس تک سورج کے گرد 24 چکر لگائے گا اور اس دوران سورج سے اٹھنے والی شعاؤں کا مشاہدہ کرے گا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔
مالی کے شہری سخت سیکیورٹی میں صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ توقع ہے کہ موجودہ صدر ابراہیم ابوبکر کیٹا ہی اس انتخابات میں فاتح ہوں گے۔ چند پولنگ اسٹیشنوں پہ پولنگ کے دوران فوجی ووٹرز کی جامع تلاشی بھی لے رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں سیکیورٹی کی وجہ سے پولنگ کا عمل متاثر ہوا تھا اور 700 پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹرز اپنا ووٹ نہیں ڈال سکے تھے۔ صدر کیٹا کے حریف صومالی کسی نے دھمکی دی ہے کہ اگر وہ نہیں جیت پائے تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ باغیوں کے زیر قبضہ صوبہ ادلیب میں دھماکے سے ایک عمارت تباہ ہو گئی ہے، جس میں کم از کم 39 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 12 بچے بھی شامل ہیں۔ تہمینہ قریشی۔
اس حملے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے. اطلاع ہے کہ عمارت میں ایک فوجی اسلحے کا سٹور بھی تھا جو کہ ہتھیار لے جانے والے شخص کی ملکیت تھا. عمارت میں موجود اکثریت شامی شہریوں کی ہے جو ملک کے دیگر علاقوں سے بے گھر ہو کر یہاں پناہ لیے ہوئے تھے. توقع ہے کہ روس کی حمایت یافتہ شامی حکومت کا اگلا ہدف ادلیب ہوگا کیونکہ اب بھی اس کا زیادہ تر علاقہ باغیوں اور جہادی گروپوں کے زیر اثر ہے.
اور اردن کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار اور 3 مشتبہ عسکریت پسند ایک چھاپے کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں جو کہ ان لوگوں کی تلاش میں مارا گیا تھا جو جمعے کے روز پولیس کمانڈر کو ہلاک کرنے میں ملوث تھے. اردن کے حکام کا کہنا ہے کہ شہر سالٹ میں کیے جانے والے اس آپریشن میں 5 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آج صوبہ خیبر پختونخوا میں بابڑا قتل عام کی 70ویں برسی ہے. اس خونریز واقعے نے پاکستان کی قومی سیاست پر کیا اثرات مرتب کیے اس پر تفصیل سے آگے چل کر بات ہوگی. سیربین میں پہلے افغانستان چلتے ہیں جہاں صوبہ غزنی کے دارالحکومت غزنی شہر پر 3 روز قبل طالبان کے مربوط حملے کے بعد شہر میں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے. شہر سے اب بھی افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. تاہم افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اہم تنصیبات پر حکومت کا کنٹرول برقرار ہے. 3 روز کے دوران فریقین کے علاوہ عام شہریوں کی بھی بڑے پیمانے پر ہلاکت کی اطلاعات ہیں. تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور.
غزنی شہر پر طالبان کے بڑے حملے سے 3 دن گزر چکے ہیں. تاہم اس شہر میں تمام موبائل سروسز بند ہونے کی وجہ سے اس شہر کے حالات کے بارے میں اطلاعات کی کمی ہے. لیکن جو لوگ غزنی شہر سے فرار ہو کر دوسرے علاقوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں انہی کی باتوں سے اس تاریخی شہر کی موجودہ تصویر کشی ممکن ہے. غزنی کے 2 شہری جو کابل پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں.
متاسفانہ مردم در جنگیر مونده مواد غذایی.
بدقسمتی سے لوگ جنگ میں گرے ہوئے ہیں. خوراکی اشیاء کی بہت کمی ہے کیونکہ تمام دکانیں غزنی شہر میں بند ہیں. روٹی کی دکانوں میں آٹا نہیں ہے. چند چھوٹے موٹے دکانیں گلیوں میں کھلے ہیں لیکن ان کے پاس بھی اشیاء کی کمی ہے. یہ حالات واقعی طور پر سب کے لیے تشویش کی باعث تھی. ہمارے گھر میں سب وحشت زدہ تھے. راکٹ لانچر اور بندوق کی فائرنگ بہت زیادہ سنائی دیتی تھی. طالبان ہمارے گھر کے بہت قریب پہنچ چکے تھے. متعدد گھروں میں راکٹ لانچر لگے ہوئے ہیں. گزشتہ 3 دن میں غزنی شہر سے طالبان، افغان سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے. غزنی صوبائی کونسل کے ممبران کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی حالت بہت تشویشناک ہے جبکہ متعدد مارے گئے افراد کی لاشیں ابھی تک سپرد خاک نہیں کی گئی ہے. گزشتہ 3 دن میں غزنی شہر میں جنگ کے دوران مارے گئے افراد کے مشخص تعداد کے بارے میں بھی متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہے. افغان وزارت داخلہ کے نائب ترجمان نصرت رحیمی نے کہا ہے کہ اس جنگ میں ابھی تک 25 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ افغان وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ابھی تک 160 طالبان کے جنگجو مارے گئے ہیں اور ان کے سینکڑوں اجساد میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہے. دوسری جانب طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک 200 تک افغان سیکیورٹی اہلکار مارے گئے یا زخمی ہو چکے ہیں. تاہم غیر جانبدار ذرائع سے ان اعداد و شمار کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. غزنی شہر میں گزشتہ 3 دن سے جاری جنگ کی وجہ سے کابل قندھار شاہراہ بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اس شاہراہ پر روزانہ ہزاروں مسافر سفر کرتے ہیں۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ اضافی فورسز غزنی شہر روانہ ہو چکے ہیں اور توقع ہے کہ بہت جلد غزنی شہر پر افغان فورسز کی مکمل کنٹرول ہوگی۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور یہاں لندن میں مقیم افغان تجزیہ کار میر ویس افغان غزنی اور اس کے گرد و نواح سے خوب واقف ہیں۔ ان سے میں نے اس شہر کی دفاعی اہمیت کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے کہا،
غزنی کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تاریخی شہر ہے افغانستان کے ناطے، اور ساتھ ساتھ اس شہر میں مرکزی صوبوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ایک طرف سے زابل، دوسری طرف سے گردیز، میدان وردگ اور بامیان کی درمیان پڑی ہوئی ولایت ہے، صوبہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اسی صوبے پہ کابل قندھار، کابل ہرات، کہیں صوبوں کی راستہ اسی صوبے سے گزر جاتے ہیں۔ بڑی اہمیت کی حامل صوبہ ہے۔ لیکن وہاں پہ جہاں تک دفاعی نوعیت ہے، گورنمنٹ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا ہوا تھا کہ اس صوبے پہ بھی طالبان صبح فرا اور اسی طرح باقی صوبوں کی طرح اس طرح حملے کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ سیکیورٹی کی جو سچویشن تھے نارمل تھے، یعنی اس حد تک نہیں تھے جس طرح سچویشن کے ساتھ آج غزنی جو ہے وہ دوچار ہے یا وہ آمنا سامنا کر رہا ہے۔ تو ساتھ ساتھ غزنی شہر کے اندر بڑی بڑے یا چھوٹے چھوٹے پہاڑ موجود ہیں، اور اس پہاڑوں کی اس پہ زیارتیں موجود ہیں۔ وہاں پہ یہ مذہبی شہر سمجھا جاتا ہے، اور اسی شہر کو لوگ بڑی عقیدت و احترام سے جاتے ہیں، اور وہاں کی لوکل جو یا افغانستان کی کئی صوبوں میں سے لوگ علاج کرنے کے لیے، یعنی دم کی علاج، زیارت سے علاج کرنے کے لیے اسی صوبے کو آتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں غزنی باقی صوبوں سے کئی گنا بالا تر ہے۔
اچھا میر ویس، غزنی شہر کی جو تجارتی اہمیت ہے، جو جغرافیائی اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟
جغرافیائی اہمیت کے ناطے تو غزنی، گردیز، زابل، میدان وردگ اور بامیان اسی طرح ان صوبوں کے درمیان پڑا ہوا ایک مرکزی صوبہ ہے، اور ساتھ ساتھ اسی صوبے سے کہیں راستے گزر جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی راستہ جو اس صوبے سے گزر جاتا ہے وہ کابل قندھار اور کابل ہرات کا راستہ ہے، جو اسی غزنی کو کراس کر کے باقی صوبوں کو جاتے، جو کہ گزشتہ 3 دنوں سے بند بھی ہے یہی راستہ۔ تو اسی ناطے یہ اس کی جغرافی اہمیت، اور جہاں تک معیشی اہمیت ہے، غزنی میں سب سے زیادہ معیشت سے وہ زیارتوں اور سیر و سیاحت سے لوگ آ کر ان کی ہوتے ہیں۔ وہاں پہ پرانی زیارتیں موجود ہیں، جو کہ مزار ہے، مزاریں موجود ہیں وہاں پہ، مزاروں کے عقیدت مند لوگ، جو کہ افغانستان کی بڑی اکثریت مزاروں کی عقیدت مند لوگ ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ریسٹورینٹس چلتے ہیں، ان لوگوں میں سے شہر کی باقی دکانیں چلتے ہیں، ان لوگوں میں سے لوگوں کی روزی روٹی بنتے ہیں۔ تو اس طرح بڑی سی کوئی فیکٹری یا بڑی سی کوئی کام کرنے والا جگہ غزنی میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں جو غزنی کو زیادہ تر رونق دیتی ہے، جو کہ سیر و سیاحت ہے۔ البتہ لوکل سیر و سیاحت اور مذہب کی قائل لوگ بڑی جو زیارتوں اور مزاروں کے ناطے جو عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں، ان سے ان کے اقتصاد پہ زیادہ اثر ہوتے ہیں۔ اور ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو غزنی میں محمود غزنوی کا مزار اور اسی طرح کہیں اور مزارے وہاں پہ موجود ہیں، اور ابھی یونیسکو کی ناطے غزنی افغانستان کا سب سے بڑی یا پہلی شہر، تاریخی شہر انہوں نے مانا یونیسکو نے، اور وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کیا ہوا ہے، انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے بڑی پروجیکٹ سے نظر میں تھے، جو کہ ابھی یہ حادثہ ہوا ہے، پتہ نہیں کب تک یہ اسی طرح چلتے ہیں۔
غزنی کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے تجزیہ کار میر ویس افغان۔ اور کابل میں تجزیہ نگار مشتاق رحیم سے میں نے پوچھا کہ غزنی شہر پر قبضے کی کوششوں کے پیچھے طالبان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔
طالبان میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو صلح اور مذاکرات کے خلاف ہیں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ میں اور سفارتی سطح پر جو ہو رہا ہے امریکہ اور طالبان کے بیچ میں, افغان حکومت جو آفرز دے رہی ہیں, اس کے بدلے میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو صرف اور صرف جنگ پہ یقین رکھتے ہیں, اور وہ لوگ اس تشویش میں لگ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مذاکرات کا پروسا جو پروسیس ہے جو جو ہے وہ آگے نہ چلا جائے, اور ایسا نہ ہو کہ جنگ کی وجہ مذاکرات پہ غور شروع ہو جائے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پورا وہ مذاکراتی سسٹم کو ڈسٹرپٹ یا خراب کرنے کے لیے جنگ کی شدت کو تیز کر رہے ہیں. تو یہ کچھ عوامل ہے اس جنگ کے پیچھے.
اچھا, حکومت کی طرف سے یعنی سرکاری فوجوں کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی گئی ہے اس میں امریکی فضائیہ کی مدد حاصل تھی, تو کیا سرکاری فوج جو ہے افغانستان کی سیکیورٹی فورسز وہ امریکی فضائیہ کی مدد کے بغیر جوابی کارروائی نہیں کر سکتی؟
دیکھیں, جو کمک یا جو مدد پہنچ رہی ہے امریکن فورسز کی جانب سے وہ تو چلتی رہتی ہے, اور افغانستان کی حکومت فضائیہ میں تو زیادہ تر انہی کی مدد سے اپنی آپریشنز کرتے رہے ہیں, لیکن غزنی شہر میں جو فضائیہ ہے اس حد تک مددگار ثابت نہیں ہو سکتی جتنی سوچی جا رہی ہے, کیونکہ وہ شہر کے اندر لڑ رہے ہیں جہاں پر عوام بھی پھنسے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھر ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ غزنی شہر میں رہتے ہیں, اور وہاں پر اگر ہوائی بمباری ہوتی ہے تو کولیٹرل ڈیمیج یا عوام کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جنگ کچھ بڑھ گئی ہے اور دورانیہ اس کا بڑھ گیا ہے, لیکن اس کے بغیر بھی افغان فضائیہ خود بھی اب اتنی ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں لڑتی رہی ہے, اور اس دوران وہ امریکنز کے انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ اکٹھے آپریشنز کرتے رہے ہیں.
اچھا, ویسے تو افغان حکومت کی طرف سے صدر کرزئی کے زمانے میں بھی اور صدر اشرف غنی نے بھی کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ فوجی حل کے بجائے اس کا پرامن حل نکلا ہے مذاکرات کے ذریعے, لیکن یہ بتائیے کہ کیا اشرف غنی کی حکومت فوجی لحاظ سے کسی طرح مؤثر ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کا فوجی حل وہ تلاش کرے نہ چاہے گی, اور اگر چاہے گی تو کیا وہ کامیاب ہو سکے گی؟
دیکھیے جی, کسی بھی جنگ میں آپ نو میٹر کتنے آپ طاقتور ہو یا آپ کو کتنا بھی اوپر کا ہاتھ آپ کا ہو جنگ کے دوران, کسی بھی جنگ کا خاتمہ ڈپلومیسی اور سفارتی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے سے ہی ہونا ہے, اور افغانستان دوسرے جنگوں سے کوئی مختلف نہیں. اشرف غنی کی حکومت اگر جنگ جیت نہیں سکتی تو ہار بھی نہیں سکتی, اور اسی طرح جو طالبان ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں, تو دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی جو برتری ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا دونوں طرفوں سے. تو بات یہ ہے کہ آخری فیصلہ اور اس افغانستان کی جنگ کا حل صرف اور صرف مذاکرات اور سفارتی طریقے سے مذاکرات میں ہی ہے, اور یہی وہ حل ہے جو اشرف غنی اور حکومت افغان حکومت اس کو تلاش کر رہی ہے اور اس کے طریقے سے آگے جانا چاہ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ 28 فروری کو پریزیڈنٹ غنی نے ایک کمپلیٹ روڈ میپ جس میں طالبان کے تمام خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ پیش کیا ہوا ہے طالبان کو, اور جس کی وجہ سے مذاکراتی پروسیس میں یا جنگ کے سفارتی حل کی طرف سے اگر سوچا جائے تو کافی پیش رفتیں دیکھنے کو مل رہی ہے.
اچھا مشتاق رحیم, یہ بتائیے کہ غزنی کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہاں پہ طالبان کا اثر و نفوذ کتنا ہے؟
غزنی کے جو بعض ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر طالبان کافی عرصے سے یعنی ان کی موجودیت اور حالات پہ کنٹرول ان کو کافی زیادہ ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں غزنی کے جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں قرابار ڈسٹرکٹ اور دیہات ڈسٹرکٹ, رشیدان ڈسٹرکٹ اور اس طرح کی کچھ اور ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر وہ کافی موبائل رہے ہیں اور حکومت کو کے لیے وہ کافی مشکلیں پچھلے 15 سال میں وہ کرتے رہے ہیں اور مشکلات درپیش رہی ہیں حکومت کو وہاں پہ کنٹرول کرنا, لیکن شہر کے اندر آنا اور شہر کو کے اندر لڑائی کو شروع کرنا یہ میرے خیال میں طالبان کی بہت بڑی کامیابی تصور کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ لمبے عرصے تک وہ شہر کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور ان کو شہر سے پس قدمی کرنی ہوگی.
کابل سے یہ تھے تجزیہ نگار مشتاق رحیم. طالبان کے غزنی شہر پر اس قدر مضبوط حملے اور پھر مسلسل 3 روز تک وہاں افغان سیکیورٹی فورسز جنہیں امریکی فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے مزاحمت کرنے کی صلاحیت سے کئی سوال جنم لیتے ہیں. میں نے افغان امور کی تجزیہ نگار ڈاکٹر سمبل خان سے پوچھا کہ افغانستان کا کتنا بڑا علاقہ طالبان کے براہ راست یا بالواسطہ اثر و نفوذ میں ہے.
طالبان کا
لیکن جی اکارڈنگ ٹو جو آئی ایس ایف کی اور نیٹو کی اور یو ایس کی اپنی جو سورسز ہیں انٹرنیشنل سورسز ہیں ان کے مطابق تقریباً 40% ٹیریٹری پہ طالبان کا جو ہے ڈائریکٹ ان کی جو 40% ڈسٹرکٹس ہیں ان پہ طالبان کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے اور بہت سارے جو 60% جو باقی حصہ ہے اس میں بھی مین جو جو شہر ہیں شہری حصے چھوڑ کے جو باہر کے علاقے ہیں ان پہ بھی طالبان کا آنا جانا اور ان کی فری موومنٹ جسے کہتے ہیں وہ وہاں پہ ہے اور بہت ساری جو مین ہائی ویز ہیں جو مین روڈز ہیں اس میں ایک سرکولر روڈ ہے جو پورے افغانستان میں جس کے تھرو ٹریڈ ہوتی ہے اور جس کے تھرو باقی جو ممالک کے ساتھ بھی راستے ہیں اس پہ بھی جگہ جگہ طالبان کی ابلٹی ہے کہ وہ اس پہ چیک پوسٹ کر کے ان کو ٹریفک کو ٹیکس بھی کرتے ہیں اور جب روکنا چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں.
اچھا غزنی پہ طالبان نے اٹیک کیا, پچھلے 3 دن سے وہاں پر جنگ ہو رہی ہے غزنی شہر پر, تو طالبان اس شہر پر ظاہر ہے کہ طویل عرصے تک تو قبضہ شاید قائم نہ رکھ سکیں, پھر اس حملے کی سیاسی یا فوجی نوعیت کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟
آئی تھنک اس کی پولیٹیکل نوعیت ہے میری نظر میں, کیونکہ طالبان پہ پچھلے سال جو آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ اکارڈنگ ٹو جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس میں, حالانکہ 17 سال سے جنگ جاری ہے لیکن جتنی زیادہ ملٹری ایکٹیویٹی بے شک وہ آئی ایس ایف اور یو ایس کی فورسز کے تھرو ہو یا پاکستان طالبان کی اپنی ایکٹیویٹی, بہت انٹینسٹی آئی ہے جنگ میں اس وقت, بہت زیادہ اٹیک ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ طالبان نے حالانکہ یو ایس فورسز کم بھی ہو گئی ہیں, تھوڑی انہوں نے بڑھائی ہیں لیکن وہ لیول تو نہیں ہے جو پہلے تھا 1.5 لاکھ فورسز کا انٹرنیشنل فورسز کا. طالبان کسی شہروں پہ مین جو کہ اربن ایریاز ہیں, شہر جو ہیں جو ان کے پروونشل سینٹرز ہیں ان پہ قبضہ نہیں کر سکے, اور میرے خیال میں یہ غزنی شہر پہ اور غزنی کے جو سینٹر ہارٹ پہ اٹیک کرنا اور اس کو ہولڈ کرنا ان کی بہت, آپ نے دیکھا قندوز میں بھی یہی انہوں نے اٹیک کیے, تھوڑی دیر قبضہ کیا لیکن پھر ان کو فورن فورسز نے اور افغان فورسز نے واپس نکال دیا, اور یہ بات بار بار ملٹری حلقوں میں کہی جاتی ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, حالانکہ ابھی باتیں ایک پیس نیگوسیشن کی طرف جا رہی ہے اور اس میں جو آپ اپنا دونوں سائڈز اپنا کنٹرول دکھائیں گی اس میں یہ ہے کہ طالبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکیں اور وہ ملٹریلی اپنا کنٹرول شہروں میں اور کسی بھی کی پاپولیشن سینٹر میں اسٹیبلش نہیں کر سکے. میرے خیال میں اس چیز کو رد کرنے کی وجہ ہے یہ غزنی پہ دوبارہ اٹیک کر کے دکھانا اور اس کو ہولڈ کرنا. میرا خیال میں غزنی کو زیادہ دیر اینی ویز وہ ہولڈ نہیں کر سکیں گے اگر انہوں نے اس کو کلیئر بھی کر لیا, لیکن آئی تھنک یہ بیسکلی اپنی ایک طرح سے ملٹری طاقت دکھانے کا طریقہ ہے.
اچھا غزنی پر حملہ کرنے والے طالبان یہ کس گروہ سے ہیں؟ کیا ان حملہوروں طالبان کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق حقانی گروپ سے بھی بنتا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟
آئی تھنک ملے جلے ہوں گے, ایسٹرن غزنی جسے ہم ایسٹرن وار فرنٹ کہتے ہیں افغانستان کا, وہاں پہ واقعہ ہے غزنی, کابل سے صرف میں 2.5 گھنٹے دور پہ یہ جگہ ہے, یہ ایسٹرن افغانستان میں پشتون جو بیلٹ ہے اسی میں غزنی آتا ہے, اور یہاں پہ دونوں طالبان کے اپنے بھی کئی پرانے گروہ ہیں جس میں ملا منصور گروپ تھا, دوسرے گروہ ہیں جو ڈائریکٹلی جن کو طالبان کہا جاتا ہے, اور اس ایریا میں حقانی نیٹ ورک کے بھی جو ایک اثر و رسوخ پایا جاتا ہے. تو میرے خیال میں دونوں کی فورسز ملی جلی ہیں, اور آپ جانتے ہیں سراج حقانی جو حقانی کے جلال الدین حقانی کے بڑے بیٹے ہیں یا مڈل بیٹے ہیں, وہ اب طالبان کی پوری طالبان کی جو امارات طالبان جس کو کہتے ہیں اس کے وہ ملٹری کمانڈر ہیں, تو وہ اس میں اب اس قسم کی ڈسٹنکشن رکھنا اتنی میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا کہ یہ حقانی نیٹ ورک ہے یا دوسرے ہیں, بیکاز وہ پوری طالبان کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے وہ سراج حقانی ہی کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن یہ ایسٹرن افغانستان میں حقانی کی آف کورس اثر و رسوخ زیادہ ہے, لیکن میرے خیال میں یہ اٹیک میں دوسرے طالبان گروہ اور جو دوسرے گروپ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے.
اچھا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب افغانستان میں شدت پسند کوئی بڑی کارروائی کرتے ہیں تو پاکستان کی طرف افغان حکام کی انگلی اٹھتی ہے, تو کیا اس حملے کے بعد بھی اس کا خدشہ اس کا امکان ہے؟
دیکھیں جی عام طور پہ تو یہی ہوتا آیا ہے پچھلے 17 سال سے ہم نے دیکھا, اور اس کی ایک بہت بڑی یہ وجہ بھی تھی کہ آپس میں ہمارے جو مسٹرسٹ ہے اور حالات دونوں ممالک میں حکومتوں کے درمیان اس وجہ سے خراب بھی ہوئے ہیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے بلیم گیم ہوتا رہا ہے, اور یہ کافی ایک معمول کا ایک چیز تھی کہ جب بھی اٹیک ہوتا ہے تو پہلی انگلی وہ پاکستان پہ اٹھاتے ہیں. لیکن ابھی جو پچھلے سال سے ایک APAPS کا جو افغان پاکستان یہ جوائنٹ ورکنگ گروپس بنے ہیں, APAPS کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے جس میں دونوں حکومتوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپس میں جو ان کے اسپیشلی اسٹریٹیجک اور ملٹری اور سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اس میں پاکستان کی طرف سے ایک موقف یہ ہے کہ افغان حکومت ہر چیز میں کسی چیز کو ویریفائی کیے بغیر ریفلیکسیولی پاکستان کو بلیم نہیں کرے گی, جو پھر انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے ایک یہ نیگیٹو چیز ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی سی ریسٹرینٹ تو میں نے دیکھی ہے افغانستان کی طرف سے کہ ہر اٹیک کے بعد سیدھا جس قسم کا پہلے ریفلیکسیو ایک رسپانس آتا تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. پھر بھی میڈیا کی طرف سے تب بھی کافی ان کا بھی کافی انڈیپینڈنٹ اور فیئر مطلب فری میڈیا ہے, ان کی طرف سے پھر بھی بہت زیادہ پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے ابھی بھی پروگرامس میں, لیکن حکومت کی طرف سے اس میں کافی کمی آ چکی ہے ڈائریکٹ بلیم کرنے کی. میں نے تو ابھی تک غزنی پہ اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ افغان گورنمنٹ سے یا ان کے فورن آفس سے یا ان کی سیکورٹی منسٹری سے ابھی تک نہیں دیکھی ہے.
یہ تھیں افغان امور کی ماہر ڈاکٹر سمبل خان. سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبریں نازیہ گلزار سے.
کولمبو میں جاری پانچویں اور آخری ایک روزہ کرکٹ میچ میں سری لنکا نے جنوبی افریقہ کو 300 رنز کا ہدف دیا ہے. ان کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہیں جبکہ کپتان اینگلو میتھیوز سینچری سے محض 3 رنز کے فاصلے پر رہے لیکن آؤٹ نہیں ہوئے. سیریز میں جنوبی افریقہ کو 3-1 کی برتری حاصل ہے. لارڈز میں کھیلے جانے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن انگلینڈ کو انڈیا پر واضح برتری حاصل ہے. انڈیا کی ٹیم اپنی پہلی اننگ میں 107 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی. انگلینڈ کی جانب سے جیمز اینڈرسن نے 20 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں. ایشین گیمز میں شرکت کے لیے پاکستانی ہاکی ٹیم جکارتا پہنچ گئی ہے. 18 رکن اسکواڈ کی قیادت رضوان سینئر کر رہے ہیں. ٹیم اپنا پہلا میچ تھائی لینڈ کے خلاف 20 اگست کو کھیلے گی. فٹ بال ٹیم صدام حسین کی قیادت میں پہلے ہی جکارتا پہنچ چکی ہے. ان ایشین گیمز میں پاکستان کی جانب سے 359 کھلاڑی 35 گیمز میں حصہ لیں گے. کینیڈا میں جاری روجر کپ ٹینس ٹورنامنٹ میں آج مردوں اور خواتین کے فائنل مقابلے ہو رہے ہیں. مردوں کے سنگل مقابلوں کا فائنل اسپین کے عالمی نمبر 1 رافیل نڈال اور یونان سے تعلق رکھنے والے اسٹیفانو سٹسیپاس کے درمیان ہوگا. اسی ایونٹ میں خواتین کے سنگل مقابلوں کا فائنل مونٹریال میں کھیلا جائے گا جس میں رومانیا کی عالمی نمبر 1 سائمونا ہیلپ امریکہ کی سلون سٹیفنز کا مقابلہ کریں گی. گریٹ بریٹن کی ڈینا اشر سمتھ نے یورپین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 200 میٹر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے مسلسل دوسری مرتبہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا ہے. فٹ بال پریمیئر لیگ میں آرسنل کا سامنا مینچسٹر سٹی سے ہو رہا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. سورج کی بیرونی سطح پر تحقیق کے لیے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کا مشن پارکر کامیابی سے سفر پر روانہ. بحیرہ کیسپین کے زیر سمندر توانائی کے ذخائر پر معاہدے سے خطے کے دوسرے ملکوں کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ تفصیل آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
افغان فوج کے سربراہ جنرل محمد شریف یفتالی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی اہم تنصیبات شہر غزنی میں حکومت کے کنٹرول میں ہیں، جبکہ صوبائی کونسل ممبر کا کہنا ہے کہ صوبے میں انسانیت کی صورتحال بہت کٹھن ہے اور شہر کا واحد اسپتال زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں سے اٹ گیا ہے۔ افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں ایک بم دھماکے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سخت گیر موقف رکھنے والے قدامت پسند شیخ ناصر العمر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے پہلی بار سورج کے انتہائی قریب سے مشاہدہ کرنے کے لیے ایک سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا ہے، اور مالی کے شہری سخت سیکیورٹی میں صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ توقع ہے کہ موجودہ صدر ابراہیم ابوبکر کیٹا ہی اس انتخاب میں فاتح ہوں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ آج پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بابڑا کے قتل عام کی 70ویں برسی ہے۔ 1948 میں اس وقت کے شمال مغربی صوبہ سرحد میں خان عبدالغفار خان کی خدائے خدمتگار تحریک کے کارکنوں کے ایک احتجاجی جلسے پر پولیس نے اندھا دھن فائرنگ کر کے سینکڑوں بے گناہ افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے پشاور میں صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ اس واقعے نے پاکستان کی قومی سیاست پر کیا اثرات مرتب کیے۔
لیکن بابڑا ایک گاؤں ہے چارسدہ کے ضلع میں ہرش نگر کے علاقے میں، اور یہاں پہ خدائی خدمتگار جو خان عبدالغفار خان کی سربراہی میں کام کر رہے تھے تو ان کا وہاں پہ جلسہ تھا، احتجاج تھا، اس کے اوپر پولیس نے فائرنگ کی تھی۔ اور یہ اس وقت پاکستان تو بن گیا تھا، خان عبدالقیوم خان وزیر اعلیٰ تھے، اور وہاں پہ جو لوگ مارے گئے ان کے بارے میں مختلف تعداد دی جاتی ہے، اور جو نئے خدمت گار تحریک کے لوگ ہیں، اس کے بعد یہ نیشنل عوامی پارٹی بنی، پھر یہ اے این پی، ان کا دعویٰ ہے کہ 600 لوگ، بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ اور یہ واقعی ایک بڑا سانحہ تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو یہ فائرنگ ہوئی 70 لوگوں کے اوپر، اس سے بنیاد پڑ گئی پاکستان میں کہ یہ لوگ جو احتجاج کریں گے، خاص طور پر پشتون یا ایسی تحریکوں کے لوگ جو قومیت کی بات کرتے تھے، یا پہلے انہوں نے کچھ لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، تو ان کا یہ قتل عام جو ہے، جو پھر بعد میں فوجی کاروائیاں ہوتی رہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا آغاز تھا۔ اور اسی لیے اس دن کو جو ہے، جو سانحہ ہے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہاں پر جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں۔
بابڑا قتل عام کی 70ویں برسی تفصیل بتا رہے تھے پشاور سے رحیم اللہ یوسف زئی۔ بحیرہ کیسپین کے اطراف آباد 5 ممالک روس، ایران، آذربائیجان، ترکمانستان اور قازقستان کے مابین سمندر کی تہ میں واقع گیس اور تیل کے وسیع ذخائر کی تقسیم سے متعلق معاہدہ طے پا گیا ہے۔ میں نے وسطی ایشیا میں طویل عرصے تک صحافت کے شعبے سے وابستہ شیراز پراچا سے پوچھا کہ اس معاہدے کا خطے کے ممالک کو کیا فائدہ پہنچے گا۔
پہلے ایسا تھا کہ اس سمندر کے یہ دو ممالک کے درمیان تھا، سوویت یونین اور ایران اس میں ملتی تھی، لیکن 1991 میں سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد جو نئی ریاستیں وجود میں آئیں، اس کے نتیجے میں 5 ممالک ہو گئے جو اس سمندر کی شور لائن کو یا ساحل کو آپس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کا ہے۔ 5 ممالک کے درمیان اس پر بات چیت شروع ہوئی کہ یہ کیا اس کے آپس میں سمندر کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو پہلا سوال یہ اٹھا کہ آیا کیسپین سی ایک سمندر ہے یا ایک جھیل ہے۔ اس کے سیاسی اثرات تھے، وہ یہ تھے کہ اگر تو یہ جھیل قرار دے دی جاتی تو پھر اس میں جو بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتا، کوئی ملک اس سے یہ قدرتی ذخائر حاصل کرتا یا یہاں پر وہ نیویگیشن کرتا یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی ملٹری، تو 5 میں سے ایک ملک بھی اس کو ویٹو کر سکتا تھا۔ तो ये आप ये नहीं हो सकता था अगर ये झील होती। अगर तो इसको समंदर डिक्लेयर किया कर दिया जाता तो फिर इसको पांच ममालिक के दरमियान तकसीम होना था और हर मुल्क अपनी अपनी हदूद में जो बैन अल-अक़वामी समंदरों के कवानीन हैं या कवायद हैं उसके तहत उस अपने हिस्से के समंदर में वो जो एक्टिविटीज चाहते कर सकते थे। तो इस पर बहुत बात होती रही। अब जो ये मुआहिदा हुआ है इसमें मेरे ख्याल में ईरान और रूस को इक्तिसादी लिहाज से तो नुकसान हुआ है लेकिन फौजी और सियासी तौर पर उनको फायदा पहुंचा है, जबकि इसके बेनिफिशरीज जो इक्तिसादी लिहाज से हैं वो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और किसी हद तक अजरबैजान हैं। फौजी और सियासी तौर पर रूस और ईरान ने जो अचीव किया है इस मुआहदे के जरिए वो ये अचीव किया है कि आज के इस मुआहदे में ये तय पा गया है कि किसी इन पांच ममालिक के अलावा किसी दूसरे मुल्क की बहरी फौज को या नेवी को इस समंदर में आने की इजाजत नहीं होगी। वो वहां पर अपनी फौजी मशकें नहीं कर सकेंगे या अपने किसी तरह की कोई फौजी बेस कायम नहीं कर सकेंगे। इसका फायदा रूस को होगा जबकि अमेरिका वेस्टर्न ममालिक और नेटो के ममालिक को इससे धचका इसलिए पहुंचेगा क्योंकि ईरान और रूस जो है कैस्पियन सी के में अपनी फौजी मौजूदगी जाहिर कर सकेंगे और उसके नतीजे में वो जो यूरोप में ईयू में जो नेटो की मौजूदगी है और उस पर वो उसका उसके जवाब दे पाएंगे।
ये बताइए कि पाकिस्तान को किसी तरह फायदा हो सकता है इस मुआहदे की सूरत में?
पाकिस्तान को ये फायदा मेरे नजदीक हो सकता है कि पहले चूंकि इस समंदर में जो कुदरती जखायर जैसे मैंने कहा कि 50 अरब बैरल के करीब तेल का इम्कान है पाया जाता है प्रूवन है, इसके अलावा गैस की बहुत बड़ा जखीरा है 8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, इसके ऊपर डिस्प्यूट था क्योंकि ये मसला हल नहीं हो पाया था इसलिए इसको निकाला नहीं जा सकता था या इसको इस्तेमाल करने में डिस्प्यूट थे। अब चूंकि ये तकसीम हो गई है सी बेड और कजाकिस्तान के हिस्से में आ गया है तुर्कमेनिस्तान के हिस्से में आ गया है तो वो पाकिस्तान के को एक एक सोर्स मिल चुका है मिल सकता है, लेकिन वो तब होगा कि जब अफगानिस्तान में अमन होगा।
ये थे सहाफ़ी और तजज़ियाकार शिराज पराचा और इसी मौजू पर मैंने दिल्ली में तवानाई के उमूर के माहिर और सहाफ़ी नरेंद्र तनेजा से पूछा कि इस मुआहदे का मुस्तकबिल क्या है।
मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये सारे मुल्क जो है यहाँ पे ऑयल एंड गैस की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इनकी इनकम बढ़ेगी और कुल मिलाकर के जो कैस्पियन का ऑयल एंड गैस में जितने भी रिजर्व्स हैं उनका एक्सप्लोइटेशन हो सकेगा, वो बाजार में आ सकेगा और इनके पास जो है इनकी माली हालत इन सारे कंट्रीज की सुधरेगी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए ये जितने जो पांच कंट्रीज हैं इनकी डिपेंडेंस ऑयल एंड गैस पर बहुत ज्यादा, रशिया की तो है ही है लेकिन अजरबैजान कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इनकी भी बहुत ज्यादा है, ईरान की भी काफी है लेकिन ईरान ने अभी तक इस तरह से अपनी इकोनॉमी को बनाया कि उसकी डिपेंडेंस ऑयल एंड गैस पर लगभग 27% से ज्यादा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ईरान को भी काफी इससे फायदा होगा। तो जो रोजाना के आपस में टसल होती थी टेंशन होती थी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जैसे हालात बन जाते थे वो अब नहीं बनेंगे और साथ में ये भी तय कर लिया गया इस एग्रीमेंट में कि कोई भी मुल्क वहां पर मिलिट्री का या कोई जहाज या कोई किसी भी तरह की चीज जो है मशीन उसको नहीं भेज पाएगा तो उस कंप्लीट अग्रीमेंट हो गया है कि उसका डीमिलिटराइजेशन हो जाएगा, कोई मिलिट्री नहीं होगी सिर्फ ऑयल एंड गैस के इक्विपमेंट जाएंगे ऑयल एंड गैस के रिग्स जाएंगे उसी की कंपनियां जाएंगी और फिशरीज वगैरह के बारे में भी थोड़ा बातचीत हो गई है कि भाई जो वहां पर मछली वगैरह है वो कुछ आपस में कुल मिलाकर के बहुत बड़ा एग्रीमेंट और उन इलाके के जितने भी मुल्क हैं उन सब के लिए जो है वो काफी अच्छी खबर और साथ में रूस की ये थोड़ा सा ये माना गया कि उसका दबदबा इन सारे इलाके के अंदर बरकरार है।
अच्छा आपने कहा कि इस भोयरे कैप्सन में यानी अरबों डॉलर के तवानाई के जखायर हैं, ये बताइए कि चीन जो खित्ते का नहीं बल्कि एक आलमी तौर पे एक बड़ी माशी ताकत है इकोनॉमिक पावर है उसको वो इस मुआहदे का तो हिस्सा नहीं है लेकिन क्या उसको इस मुआहदे से कोई फायदा पहुंचेगा?
देखिए अगर आप कैस्पियन सी को देखते हैं और कैस्पियन सी की लोकेशन देखते हैं तो उसकी लोकेशन बहुत ही गॉड गिफ्टेड लोकेशन है, अब जो वहां पे ऑयल एंड गैस है और भारी भंडार है वहां पे भारी रिजर्व्स है वहां पे, अब वो रिजर्व्स का जो उसकी वो तीन ही जगह जा सकते हैं, तीन बड़े बाजार है, सबसे बड़ा बाजार जो है वो चाइना है वो भी नजदीक में है, दूसरा बड़ा बाजार जो वेस्टर्न यूरोप है اور تیسرا بڑا بازار جو ہے وہ ہندوستان ہوتا ہے. لیکن ہندوستان جانا اتنا آسان نہیں ہوا کیونکہ وہاں پہ بیچ میں پاکستان آتا ہے, افغانستان آتا ہے, اور ان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے پاکستان ہندوستان کے نہیں ہیں. تو لہٰذا ابھی جو پائپ لائن افغانستان کی بات ہے ابھی تک تو 20 سال سے بات ہو رہی ہے لیکن ابھی وہاں کچھ ہو نہیں پایا ہے. تو لہٰذا اس کا سب سے بڑا فائدہ چائنا کو ہونے والا ہے. چائنا وہاں کے انویسٹمنٹ بھی کرے گا, وہاں پہ جو گیس اور آئل کی پائپ لائن ہے وہ اور بھی بنائے گا, اور اس کے علاوہ جو اور کنٹریز ہیں ان کو فائدہ ہوگا, خاص طور سے جو یورپ وغیرہ ہوگا, کیونکہ اس پورے آئل اینڈ گیس کو کیسپین سی سے جو ہے سمندر سے جوڑا جائے گا, ادھر ٹرکی کی طرف جا سکتا ہے اس طرف, اور یہ ادھر یورپ کی طرف جا سکتا ہے. تو پائپ لائن بن جائیں گی اب کیونکہ مسئلہ ختم ہو گیا, تو انویسٹر آئیں گے اور پائپ لائنیں جو جتنی بنانے کی ضرورت بنے گی. تو کل ملا کے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یورپ کی کنٹریز کو ہوگا, ویسٹرن یورپ کنٹریز کے ہوگا, اور ساتھ میں چائنا کو ہوگا. لیکن اتنا ضرور ہے سمندر میں جب جہاز میں ایک چیز پہنچ جاتی ہے, چاہے وہ آئل ہے ہو گیس ہو, پھر دنیا میں آپ اس کو کہیں بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن کل ملا کر کے جو امیڈیٹ فائدہ وہ سب سے زیادہ چائنا کو اور یورپ کو ہے.
اچھا, آپ نے کہا کہ اس کا انڈیا کو بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, ظاہر ہے اس کا پاکستان کو بھی, اور پھر جو دوسرے ممالک ہیں, لیکن ان میں جس طرح کے تعلقات ہیں وہ ممکن نہیں ہیں. تو کیا یہ جو ممالک ہیں جو یہ تیل پیدا کریں گے, یہاں سے حاصل کریں گے, وہ اپنا اثر و رسوخ ان ممالک پہ, یعنی پاکستان اور انڈیا پہ استعمال نہیں کر پائیں گے کہ وہ کسی طرح اس تیل کو پہنچنے دیں پاکستان کے راستے انڈیا تک؟
دیکھیے, جو جیسا میں نے کہا کہ وہاں پہ جو آئل کے ریزروس ہیں $50 بلین بہت ہوتے ہیں, 300 ٹریلین کیوبک فیٹ آف گیس. آپ انداز لگا لیجئے کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان کے اندر جو جہاں سے گیس نکل رہی ہے یا مانا جا رہا ہے وہاں سے نکل رہی ہے, وہ کل ملا کر کے مشکل سے 20-25 ٹریلین کیوبک فیٹ آف گیس ہے. اور لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے 300 ٹریلین کیوبک فیٹ, اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ ملے. اب اس کے سب سے بڑے بازار تو انڈیا اینڈ چائنا ہی ہیں. اب لیکن یہ کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم کے اندر رشیا اور ترکمینستان اور قزاقستان یہ سب کوشش کریں, خاص طور سے رشیا اور ایران یہ کوشش کریں کہ یہاں کا جو آئل اینڈ گیس ہے اس کا بازار جو ہے وہ ہندوستان پہنچائے, یا ایران کے حصے سے جو تیل اور گیس نکلے گا وہاں پہ کیسپین سے سمندر کے لیے پائپ لائن بنا دی جائے اور وہاں سے وہ آئل اینڈ گیس انڈیا کو سیدھا بھیج دیا جائے. اس بات کی امید سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے انڈیا اسپیسیفک ایک پائپ لائن بنائے گا تو کیسپین سے آئے گی اور اس کے کل ملا کر کے وہ چابہار آئے گی ایران, اور چابہار سے وہ آئل اینڈ گیس انڈیا کو سمندری جہاز کے مارفت بھیج دیا جائے گا.
یہ تھے توانائی کے جریدے اپ سٹریم سے وابستہ صحافی اور تجزیہ نگار نریندر تنیجا. امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے کامیابی کے ساتھ پہلی بار سورج کی سطح پر تحقیق کے لیے جدید ترین خلائی مشن پارکر روانہ کر دیا ہے. اس مشن پر 1.5 ارب ڈالر لاگت آئی ہے. ناسا کا مشن امریکی ریاست فلوریڈا کے کیپ کیناورل ایئر بیس اسٹیشن سے بھیجا گیا ہے. گزشتہ روز روانگی سے کچھ دیر قبل راکٹ میں تکنیکی خرابی کے باعث اسے ملتوی کر دیا گیا تھا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی.
امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے اس مشن کی تیاری گزشتہ برس سے شروع کی تھی, جس کا مقصد سورج کو چھونے اور اس کی تپش کی کھوج لگانا تھا. اس عمل کے لیے جو مصنوعی سیارہ تیار کیا گیا ہے وہ براہ راست سورج کی طرف جائے گا اور تقریباً 61,00,000 کلومیٹر کے محفوظ فاصلے سے بیرونی ساخت کے ذریعے اپنے اعداد و شمار جمع کرے گا. اس مصنوعی سیارے کی بیرونی ساخت کو کورونا کہتے ہیں. ناسا کے سولر سیاستدان ایلیکس ینگ نے بی بی سی کو بتایا کہ حرارتی ڈھال تاپکاری اور انتہائی گرمی میں تحقیقات کے کام کی حفاظت کرے گی.
This is a technological marvel. It has
یہ ٹیکنالوجی بہترین ہے. اس کے سامنے ایک ڈھال ہے جو کہ 1300 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے درجہ حرارت کو سہ سکتی ہے. یہ ڈھال تقریباً 11 یا 11.5 سینٹی میٹر چوڑی ہے اور کاربن کمپوز سے بنی ہے. یہ زمین پر موجود تاپکاری کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ تاپکاری کو برداشت کر سکتی ہے. اس ڈھال کے پیچھے جہاں تمام آلات لگے ہوئے ہیں وہاں کا درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے.
ناسا کے لانچ مینیجر عمر بائز نے اس مشن سے متعلق کہا کہ سب کچھ بہت آرام و سکون سے ہوا ہے.
آج کا کاؤنٹ ڈاؤن بہت اچھا ہوا. یہ بورنگ تھا جو کہ اس قسم کے لانچ کے لیے اچھا ہوتا ہے. کل کا دن ہمارے لیے بہت مشکل تھا اور ہم مختص کردہ وقت میں اس کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے, مگر آج سب کچھ کل کے برعکس ہوا. آج سب کچھ معمول کے مطابق ہوا. آج موسم نے بھی ہمارا ساتھ دیا.
پارکر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہو گیا ہے کہ وہ انسانی تاریخ میں سب سے تیز رفتار مصنوعی سیارہ ہے، اور اس کے علاوہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی مصنوعی سیارے کا نام حیات سائنسدان کے نام پر رکھا گیا ہو۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر یوجین پارکر نے فلوریڈا میں مصنوعی سیارے کی روانگی کے منظر کو دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آئندہ کئی برس تک ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ اس طرح کے مشن جو نئے علاقے میں ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے حیرت انگیز چیزیں سامنے لاتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بڑی نہ ہو، لیکن آپ کو ان سے اپنا نقطۂ نظر بدل کر نئی معلومات اور اعداد و شمار کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
خیال رہے پارکر آئندہ 7 برس تک سورج کے گرد 24 چکر لگائے گا اور اس دوران سورج سے اٹھنے والی شعاؤں کا مشاہدہ کرے گا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔
خلا کی گہرائیوں میں انسانی ہاتھ کی تراشی ہوئی خلائی گاڑی محو سفر ہو چکی ہے۔ تفصیل آپ نے سنی ہمارے ساتھی نازش فیض سے، اور یہ خبر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی سب سے زیادہ مقبول خبروں میں شامل ہے۔ اس کا عنوان ہے ناسا کی سورج کو قریب سے جاننے کی کوشش، مصنوعی سیارہ روانہ۔ اور جو دیگر خبریں جن دیگر خبروں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں ہمارے قارئین، ان میں ہے کیا نجم سیٹھی کا جانا طے ہو چکا ہے، جہاز چوری کرنے والے کو ایئرپورٹ پر کہیں بھی آنے جانے کی اجازت تھی، کتنا رنگیلا تھا محمد شاہ رنگیلا، اور انڈیا کے بیٹنگ یونٹ میں لڑنے والے کردار کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تازہ ترین خبریں آپ کو ہماری ویب سائٹ پر ملیں گی پڑھنے کو، فیچر بھی ہیں، تجزیے بھی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
میری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ حمزہ علی عباسی ایک ایسے اداکار ہیں جنہیں عوام میں بڑی پذیرائی ملی ہے، لیکن ایک سیاسی تجزیہ کار کی حیثیت سے وہ تنازعات کا شکار بھی رہے ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے حمزہ علی عباسی سے کراچی میں ان کی آنے والی فلم پرواز ہے جنوں کے فوٹو شوٹ کے موقع پر ملاقات کی۔ سنتے ہیں ان کی گفتگو۔
نشانہ بہت اچھا ہے آپ کا
جی،
رائٹ آن ٹارگٹ۔ مل سکتی ہے مجھے آپ؟
آپ بہت سپیڈ میں نہیں جا رہے پائلٹ صاحب،
تمہیں ڈر لگتا بائک پہ بیٹھنے سے؟
ہم ہوا کے جانباز سپاہی ہیں، کس سے ڈرتے؟
جو لگی ہے
حمزہ، وار آپ نے کی، اب پرواز ہے جنون کی۔ آر یو اے مین آف وار اور پیس؟
نہ میں جد کا حامی ہوں اس طرح ہاک ہوں، نہ میں ایک کوئی بہت ہی منک ہوں امن پسند کہ جی کو تھپڑ مارتا رہے آپ آگے سے کچھ نہ کریں۔ آئی ایم اے ریئلسٹ بیکاز وی لیو ان اے ورلڈ ویئر دیئر از وار۔ میں اس لیے کرتا ہوں یہ فلم جو ہوتی ہیں فورسز کی ونس ان اے وائل، اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا۔ آج کی دنیا میں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کی نہ دنیا میں عزت ہے اور نہ آپ کی دنیا میں کوئی بات سنتا، اور یہ دنیا کا قانون ہے جس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں جان بوجھ کے آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ 3-4 فلموں کے بعد میں کوئی ایک ایسی کروں کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی جو فورسز ہیں ان کے سیکریفائسز بتا سکیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں بتا سکیں، اور آبویسلی باہر کی دنیا کو بھی ایک ہم اس طرح کا میسج دے سکیں۔
آپ نے کہا طاقت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے دنیا میں، مگر اس قسم کی طاقت جو ہمیں ایک طرح سے برنک پہ لے جاتی ہے، وٹ ڈو یو تھنک آف سمبڈی لائک ڈونلڈ ٹرمپ؟ اگریسو قسم کا، اسرٹیو قسم کا ان کا سٹانس ہوتا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا طاقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ بھی ایک بڑا میریکل ہے صدی کا کہ ایسا بندہ ان کا صدر بن گیا، اور اس ایک آدمی کی وجہ سے امریکہ نے وہ جو ان کا رول تھا چیمپئنز آف فریڈم اینڈ فلیگ بیئرز آف ہیومینٹی، وہ سارا ان کا رول ختم ہو گیا۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں جو ملک ہیلپ لیس ہیں، جو پاور نہیں ہے، عراق کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، हुआ, यमन के साथ क्या हुआ, पैलेस्टाइन के साथ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे आपका नॉर्थ कोरिया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका की मजाली नहीं है वहाँ हमला करे, तो इसलिए ताकत जरूरी है।
आप एक सियासी शो भी करते हैं टेलीविजन पे, कोई और ऐसा एक्टर नहीं होगा शायद जो, हालां ये भी कह सकते हैं कि हमारे एंकर्स भी काफी एक्टिंग करते रहते हैं, मगर एक ही आप हैं जो एक शो कर रहे हैं बाकायदा जिसमें आप अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, और ये मैं बड़ा स्ट्रेट आपसे सवाल कर रही हूं, डू यू फील क्वालिफाइड इस किस्म का शो करें जिसमें आप पॉलिटिकल सियासी ओपिनियंस अपने आगे करें?
एक तो नंबर वन मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, तो आप मुझे एंकर कह लें या एनालिस्ट कह लें, अगर आप सिर्फ प्योरली एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर रही हैं तो आई हैव अ मास्टर्स विद डिस्टिंक्शन इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी एंड अ क्वालिफाइड सीएसएस हु वाज इन द पुलिस, तो मैं अपने आप को तो क्वालिफाइड समझता हूँ, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको, अपना ओपिनियन देने के लिए किसी सियासी मैटर पे, किसी सोशल मैटर पे, अपने सराउंडिंग्स के बारे में जो आप चीजें देख रहे हैं उसके बारे में ओपिनियन देने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत
है? मगर सेलिब्रिटी स्टेटस तो जरूरी होता है ना, ऐसे ही तो किसी को नहीं शो उठा के दे देते।
मैं हमेशा से बड़ा वोकल रहा हूँ, लेकिन पहले सोशल मीडिया पे था, वोकल बॉस अभी भी हूँ, तो बोलने भी इसलिए ऑफर किया कि यार आप सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं तो यही बातें आप आके।
वो एक बड़ा जोक था ना जवानी फिर नहीं आनी में, आपसे पूछा जाता है कि
क्या करते हैं, आप करते हैं क्या? स्टेटस लगाते हैं। सोशल मीडिया इतनी पावरफुल चीज है, मुल्कों में इनकलाब आए हैं सोशल मीडिया की वजह से। यू लुक एट द अरब स्प्रिंग, जो अमेरिका में अभी ये स्कैंडल चल रहा है कि जी वोटर्स के माइंड इन्फ्लुएंस किए गए थ्रू फेसबुक, इतना बड़ा आपके पास मीडिया में to influence people's minds. I don't feel content ke main sirf uske upar upload kar dun maine aaj ye khana khaya, maine aaj ye kapde pehne. I would rather want to use it ke jo thoughts main chahta hu main apni society mein bhejun ya jo jin pe main stands lena chahta hu, jo mere opinions hain, main uske liye istemal karta hu use. Jo cheeze main sahi samajhta hu apne mulk ke liye, main galat bhi ho sakta hu, main insaan hu, main to nahi keh raha ki main har cheez theek karta hu, lekin jo main dil se sahi samajhta hu wo cheeze main definitely chahunga ke main apne social media ke platforms ke through लोगों तक पहुंचाऊं। डिसएग्रीमेंट को बदकिस्मती से हमने बुरी चीज बना दिया है, हम डिसएग्री करते हैं, नफरत भी करते हैं साथ। डिसएग्रीमेंट एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन आर टू थिंग्स जो हमारे मुल्क को आगे लेके जा रही हैं और आगे भी जाती रहेंगी। तो मेरा सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया की पावर समझो, सेलिब्रिटीज के पास जितनी पावर है, नहीं तो सियासतदानों के पास भी नहीं। लोग नहीं बात सुनते आजकल सियासतदानों की, लोग फवाद की बात सुनते हैं, लोग महिरा की बात सुनते हैं। अंडरस्टैंड योर ओन इन्फ्लुएंस एंड देन यूज इट। इख्तलाफ राय का मतलब नफरत नहीं है। शायद मैं आपसे 99% चीजों पर इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन क्या उसकी बेस पे मैं आपसे नफरत करना शुरू कर दूं?
100% प्रोबेबली, मगर
मैं कहता हूं 110%। मेरी अपनी वालदा से हर चीज पे इख्तलाफ होता है, मेरी और मेरी बहन के वर्ल्ड व्यूज डिफरेंट है, तकरीबन हर चीज पे इख्तलाफ होता है, क्या मैं नफरत करूं उनसे? लेकिन दुनिया का सबसे पीसफुल मुल्क कौन सा? स्विट्जरलैंड है। कभी नहीं सुना कि वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हो, वहाँ पे जलसे निकल रहे हो लोग एक दूसरे को, कभी नहीं सुना ना?
नहीं, वहाँ तो यश चोपड़ा के गाने पिक्चराइज होते हैं,
लेकिन स्विट्जरलैंड में भी 17 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी ट्रांसलेट करें, इख्तलाफ राय खत्म नहीं होगा। दुनिया में किसी चीज के ऊपर भी सबने एग्री नहीं कर लिया, इवन खुदा के ऊपर भी नहीं एग्री किया, तो ये डिसएग्रीमेंट तो सोसाइटी की ग्रोथ का बायस बनता है। आपको और मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तान में बैठ के, आप लिबरल हैं, मैं जरा बीच में हूँ, मैं ना कंजर्वेटिव हूँ ना मैं लिबरल हूँ, मैं एक वो
आप बीच में, आप बीच में,
मैं ना इस एक्सट्रीम पे हूँ ना उस एक्सट्रीम पे।
क्या आप खुद को मॉडरेट कहेंगे?
मैं अपने आप को तसव्वुर ये करता हूँ कि मैं किसी बॉक्स में नहीं हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं लिबरल से एग्री करता हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो मैं कंजर्वेटिव से एग्री करता हूँ। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कह लें मुझे, लेकिन आई डोंट कन्फर्म टू अ बॉक्स। ये तो मजाक बन गया ना कि तकरीबन मैं और मायरा हर बात पे डिसएग्री करते हैं, ये हमारा आपस में ही मजाक है, लेकिन क्या उसका मतलब है कि नफरत करें? तो ये बातें पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोअर्स को भी बताएं। मैं अगर पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, आप अगर नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो भाई हम दुश्मन क्यों हैं? एक ही मुल्क की पार्टियां ना। इवन आज तक ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं दुनिया फ्लैट है, तो इसलिए
मोमेंटरीली मोहब्बत में थोड़ी सी एग्रीमेंट जरूरी होती है।
मोहब्बत में अभी तक हुई नहीं उस तरह की, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
कभी नहीं हुई मोहब्बत,
थोड़ी बहुत ही होती रहती है, लोग अच्छे लगते हैं, इन्फैचुएशन होती है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं हुई कि बस मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता वाली मोहब्बत।
या वो मोहब्बत नहीं हुई जिससे आप एक ही लड़की के साथ टिक जाएं?
ये शुरू में मसाइल थे, अब मुझे मसला नहीं है एक लड़की के साथ टिकने में, लेकिन
मैंने तो सुना है कि आप जो हैं, you have there lot of you have been around the block a few times and then more.
I will not completely deny that, in all honesty. میرے کاسٹ ممبرز ہنس رہے ہیں اس بات پہ.
بتا دوں کہ ہانیہ عامر جو ہے وہ اتنا ہنس رہی ہیں کہ وہ اب دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی.
لیکن احد رضا میر بالکل نہیں ہنس رہے اس بات کے اوپر. ہی از ود می آن دس. دیکھیں ظاہری بات ہے آبویسلی اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ میں سینٹ ہوں تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. کوئی اتنا بڑا نہ سینٹ ہوتا ہے اور جو کہتے ہیں یا ان کو موقع نہیں ملا ہے وہ جھوٹ بولنا. لیکن وین یو گیٹ اولڈر ان لائف دین پھر آبویسلی یو ریئلائز سرٹن تھنگز.
نہیں دیکھیں آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ بھی اولڈر ہو چکے ہیں بٹ ابھی تک انہیں وہ ریئلائزیشن نہیں آئی. آپ بھی شاید آپ کو بھی نہ آئے.
انہوں نے پھر فلرٹ اراؤنڈ کرنے کی بجائے شادی کو ترجیح دی.
اتنی شادیاں
تین ہی تو کی ہیں
آپ نے, کچھ زیادہ کرنی ہے اس سے؟
نہیں ایٹ اے ٹائم تو ایک ہی کیا نا انہوں نے شادی.
آپ ایٹ اے ٹائم چار بھی کر سکتے ہیں.
یہ میں کہتا ہوں آپ 10 شادیاں کر لیں ٹھیک ہے. شادی از ناٹ این ایشو. شادی
از دیٹ اے سٹیٹمنٹ. میں کہتا ہوں 10 شادیاں کر لیں.
شادی غلط کیوں؟ خاص طور پہ اگر آپ فار ایگزامپل ہمارے ریلیجن میں بھی ہے ہمارے کلچر میں بھی ہے دنیا میں بھی ہے کہ شادی تو بڑی اچھی چیز ہے. آپ کو یہ فریڈم ہونی چاہیے چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں کہ آپ نے شادی کی ہے نہیں چلی چھوڑ دیں دوسرے کو. اس کو ٹیبو نہیں بنانا چاہیے. میں اتنی خواتین کو جانتا ہوں جو ڈیورسڈ ہوتی ہیں تو ان پہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے ہم جس معاشرے سے ہیں وہ طلاق یافتہ عورت ہے.
کتنی خواتین کو جانتا ہوں جو ڈیورس ہو چکی ہیں.
میری فیملی میں کافی ایسی خواتین ہیں. میں ہمارے کامن فرینڈس کے سرکل میں ایسی بڑی خواتین ہیں. شادی ایک بڑی اچھی چیز ہے کریں آپ. چلتی ہے چلے نہیں چلتی
تو کیوں نہیں کیا آپ نے اگر اتنی اچھی چیز ہے.
وہ میں بتاتا ہوں لیکن اس کے اوپر نیوز بنانا اس کے اوپر آرٹیکلز لکھنا بریکنگ نیوز آ رہی. یار عمران خان ہو یا کوئی ہو وہ شادی کرے وہ نہ کرے وہ کس سے کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میڈیا کا ہونا چاہیے اس طرح کی نیوز. اب آپ خود اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں ڈز اٹ میک سینس ٹو یو کہ جی نکاح پڑھایا ہے نہیں پڑھایا عدت کی مدت پوری ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. یو ڈسکسنگ دیٹ اباؤٹ اے مینز پرائیویٹ لائف. آپ کو یہ کس نے رائٹ دیا؟ ہمارے یہاں یہ ٹیبو کیوں نہیں ہے کہ ایک بندہ انکلوڈنگ مائی سیلف اگر میری 5 گرل فرینڈز ہیں اس کے اوپر مجھے فخر کرنا چاہیے؟ یہ مجھے سکھایا جاتا ہے سوسائٹی میں. اور میں شادی کر لوں اگر 50 سال کی عمر وہ غلط ہے؟
آپ کی 5 گرل فرینڈز ہیں؟
نہیں جی اتنا ٹائم کس کے پاس ہے 5 گرل فرینڈز ہو. آج کل تو ٹائم ایک کا بھی نہیں ہے. ماضی کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا.
مستقبل کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے.
نہیں جی مستقبل کس نے دیکھا.
آپ کی لو لائف نہیں آپ کی لوز لائف ہے.
لو لائف کے بھی زمانے چلے گئے ہیں. اب تو لوز بھی نہیں ہے اور لو بھی نہیں ہے تو جب ہوگی تو پھر بہتر پتا چلے گا مجھے.
آنےسٹی تھی کہ میں صاف بتا دیں کہ جی یہ میں کام چلا رہا ہوں.
دیکھیں آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ لائکنگ کیا ہوتی ہے انفیچویشن کیا ہوتی ہے اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے اور پھر محبت کیا ہوتی ہے. کئی لوگ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے یا انجانے میں محبت کو کنفیوز کر لیتے ہیں صرف جب اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو یا انفیچویشن ہوتی ہے تو
چاہت کہیں گے
جو سطحی سرفس لیول پہ جو ایک آپ کو پسند آ جاتا ہے چاہے وہ لکس ہو سکتی ہیں سینس آف ہیومر ہو سکتا ہے. محبت تو بہت ڈیپ چیز ہے. میں غلط کہوں گا کہ اگر میں کہوں گا کبھی نہیں ہوئی مجھے بالکل ہوئی ہے لیکن ہمیشہ میرے ساتھ ایک ٹریجڈی رہی ہے کہ جب مجھے کوئی پسند آتا ہے نا تو میں اگلے بندے کو پسند نہیں آتا.
یہ نہیں سچی میں.
جب آپ شغل مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بڑے لوگ سیریس ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ سیریس ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں اگلا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں سوری میں نہیں سیریس ہونا چاہتا. میرا خیال ہے کہ یہ کارما ہے اس سے لیسن لرن کرنا چاہیے.
کوئی مشہور خاتون تھی؟
نہیں ابھی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا.
کیا مطلب بالکل کہہ سکتے ہیں آپ؟
نہیں نہیں وہ ذرا بہت ہی پرائیویٹ لائف ہے یار بندے کی وہ ڈیٹیلس میں نہیں دوں گا آبویسلی. ایک چیز سیکھی ہے زندگی میں کہ کبھی کسی کے ساتھ ایموشنل جاتی نہ کریں. میں اس سرکل کا حصہ رہا ہوں. Men flirt around and they're very proud of it. Even married men flirt around and they're very
proud of it. Haan, wo dekha tha apne ek, I think it was a shoe, jisne wo womanizer and proud of it ek ad nikala tha. Wo aapke baare mein to nahi tha?
Nahi, ab nahi, Allah ka shukar. Lekin, badi galat baat hai, ke men flirting around is called a playboy. Kya zabardast aadmi hai ji ye, fakhr mehsoos karte hain. Kyunki is process mein na, itne logon ko hurt karte hain. یہ جو ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں نا کہ میں تو بڑا آنسٹ تھا میں تو بتا دیا تھا میں تو سب کا کہہ دیا تھا ایسے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ دیر از ناٹ اے بگر کاورڈ دین اے مین ہو انووکس دی لو آف انادر وومن وداؤٹ دی انٹینشن آف لونگ ہر بیک. میں اس چیز سے جب نکلا ہوں تو مجھے ریئلائز ہوا ون آئی لک بیک کہ میں نے زیادتی نہیں کرنی چاہیے آپ کو. میں جھوٹ بولوں گا اگر میں کہوں گا نہیں کہ ایک بندے کو ہم بڑے فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار بڑا گیمر ہے یہ بڑی گیم ہے اس کی یار یہ تو یوں دو منٹ میں بچی پسا لیتا. کہ ہمارے یہاں یہ کلچر بن گیا نا ٹو ہاپ فرام ون وومن ٹو اندر وومن ٹو اندر وومن. آئی ایم اے وکٹم آف دیٹ کلچر. میں ایڈمٹ خود اپنے منہ سے کر رہا ہوں. دس نیڈس ٹو بی ڈسکرج. جب یہ آپ باتیں کریں تو کہتے ہیں تو بڑا ملا ہو گیا تو مولوی ہو گیا تو فلانا ہو گیا. مولوی کی بات نہیں ہے یہ ایک بڑی ایک نیچرل ریئلائزیشن ہوتی ہے آپ کو آئی گیس وین یو گرو اپ یا وین یو इमेच्योर और व्हाटएवर।
आपने कोशिश की है खुद को बदलने की?
मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बदल रहा हूँ और ये बड़ा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है।
यारा तू है सुन रहा,
اداکار حمزہ علی عباسی گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے، اور ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آج آپ کو ہفتہ وار کالم، آپ کی بات اور آپ کے خطوں کے جواب پر بات سے بات، معاف کیجیے گا، کالم بات سے بات اور آپ کے خطوں کے جواب پر مشتمل آپ کا خط ملا بوجو نشر نہ کر سکے۔ سیربین یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر سلیم احمد، لندن اسٹوڈیوز میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈیلاگی، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق۔ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
افغان فوج کے سربراہ جنرل محمد شریف یفتالی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی اہم تنصیبات شہر غزنی میں حکومت کے ہی کنٹرول میں ہیں، لیکن شدید لڑائی آج تیسرے روز بھی جاری رہی۔ اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب کے سخت گیر موقف رکھنے والے قدامت پسند مبلغ شیخ ناصر العمر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ باغیوں کے زیر قبضہ صوبے ادلیب میں دھماکے سے ایک عمارت تباہ ہو گئی ہے جس میں 39 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 12 بچے بھی شامل ہیں۔ مالی کے شہری سخت سیکیورٹی میں صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں، توقع ہے کہ موجودہ صدر ہی اس انتخاب میں فاتح ہوں گے۔ اور سن 2002 میں برازیل کو فٹ بال ورلڈ کپ جتوانے والے فٹ بالر رونالڈو نمونیا کے علاج کے سلسلے میں اسپین کے ایک اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل ہیں۔ 41 سالہ رونالڈو نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ وہ جزیرے ابیزا گئے تھے جہاں وہ بیمار پڑ گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔